السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالإسلام. آمين يا رب العالمين. سورة آل عمران کی تین آیات, آیت نمبر 102, 103 اور 104, ان کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا ہے. ان تین آیات میں امت مسلمہ کے لیے ایک سہ نکاتی لاہ عمل بیان کیا گیا ہے. یہ اتنی بڑی امت جو بنائی گئی ہے, آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے, ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی انجمنیں, ایسوسی ایشنز, ادارے بنائے جاتے ہیں, ان کے کچھ قواعد و ضوابط طے کیے جاتے ہیں, رولز اینڈ ریگولیشنز کیے جاتے ہیں, طے کیے جاتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اس کا مقصد یہ ہے, یوں ہوگا, یہ ساری چیزیں طے کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی امت بنائی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ آخر کس لیے, کاہے کو بنائی ہے؟ تو ان تین آیات کے اندر یوں کہہ لیجئے کہ تین نکات بیان کیے گئے ہیں. پہلی آیت میں ایک نقطہ, دوسری آیت میں ایک نقطہ, تیسری آیت میں ایک نقطہ, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک پڑھایا ہے, سمجھایا ہے, ایک ایک نقطہ کر کے, ایک ایک آیت, ایک ایک نقطہ. یہ مقام سورہ آل عمران کا وسط ہے, یا تقریباً وسط کہہ لیجئے. سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے اور یہ 102 نمبر آیت ہے, یعنی وسط ہو گیا تقریباً. اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. نقطہ نمبر ایک بیان کیا جا رہا ہے, یعنی گفتگو اہل ایمان سے ہے, کفار اور مشرکین سے بات نہیں ہو رہی, یہود اور نصارہ سے گفتگو نہیں ہو رہی, بلکہ اہل ایمان سے بات کی جا رہی ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں. اب کرنے کیا ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے، یہ تینوں آیات کے حوالے سے. دیکھیے جب کوئی شخص کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو اس کی پہلی ترجیح اچھی اینٹوں کا انتخاب ہوتا ہے. اینٹیں مضبوط ہوں، بھربھری نہ ہو، دو نمبر مال نہ ہو، اینٹیں وہ صحیح ہو. پھر اس کے بعد اب جو عمارت اور جو دیوار وغیرہ کھڑی کرنی ہے تو ان کے درمیان ان اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ صحیح ہو. ہمارے ہاں جو چلتا ہے نا ٹھیکیداری سسٹم، تو آپ کو پتا ہے وہ مسالہ کیا ہوتا ہے. تو مسالہ ٹھیک ہو، ریشو اس کی برابر ہو، اور پھر وہ عمارت جس مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے وہ مقصد سامنے ہوتا ہے. بعین ہی یہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ امت جو ہے اس کا ایک ایک فرد جو ہے ایک اینٹ کے مترادف ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد دین کا اصل مخاطب وہ ہے ہی فرد. تو فرمایا اے ایمان والو، اہل ایمان، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ بچ بچ کر چلنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ انہوں نے ابی ابن کعب، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھ سمجھنے والا وہ ابی ابن کعب ہے، قرآن کا قاری، قرآن کا عالم ابی ابن کعب ہے. تو ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے امیر المؤمنین، کوئی شخص کسی خاردار راستے پر جا رہا ہو، پگڈنڈی ہے، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، اور جھاڑیاں ہیں بھی خاردار، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو وہ اپنے دامن کو بڑا بچا بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر چلے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کانٹے میں کپڑا الجھ گیا تو وہ کپڑا ہی کھینچ لے گا، انسان آگے کپڑا پیچھے ہوگا. یعنی وہ اس کی مثال جیسے پلاس ہوتا ہے اس طرح کی ہو جاتی ہے. فرمایا یہی تقویٰ ہے. اب اس دنیا میں تو رہنا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، جیسے عیسائیوں کے ہاں تھا، ہندوؤں کے ہاں ہے، اب بھی ہے، اور غاروں میں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں نکل گئے، وہاں جو ہے تپسیائیں کی جا رہی ہیں، ریاستیں کی جا رہی ہیں، کسی سے ملا نہیں جا رہا. نہیں، اس دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دنیا کا ہو کر نہیں رہنا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. ایک شخص، ایک اس کی کیفیت بعض اوقات ہوتی ہے، کوئی بڑا ضروری کام ہے اس کو، وہ جا رہا ہوتا ہے، بھرا بازار ہے، لیکن نہ ادھر دیکھتا ہے نہ ادھر دیکھتا ہے، سیدھا سیدھا جا رہا ہے. اور فارغ ہے تو پھر کیا کرے گا، ونڈو شاپنگ کرتا ہوا جائے گا، ادھر دیکھے گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کسی دکان پر کھڑا ہو جائے گا، کبھی کسی مداری کا تماشا دیکھ رہا ہوگا. کیوں؟ اس کے سامنے وہ منزل نہیں ہے. تو بندہ یہ مومن اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر الجھ کر رہ جائے. تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ایک ایک قدم جو ہے وہ بالکل، جیسے اس کی مثال دور حاضر میں اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ کہیں پر مائنز بچھی ہوئی ہوں، بارودی سرنگیں، اور وہاں کوئی گزر رہا ہو تو وہ ہر قدم ایسے پھونک کر رکھے گا کہیں میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، اور پاؤں پڑ گیا تو گیا. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب یہ اللہ کا تقوی کیا ہے؟ ہمارا جو ایمان ہے توحید کے التزام کے ساتھ، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، آخرت پر ایمان ہے تو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور تم سے پوچھا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ عقل سلیم تمہیں عطا کی تھی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا رویہ تھا صحابہ کرام کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کہیں سے گزرتے تھے اور آواز آتی تھی گانوں کی، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. اس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو چلتی رہتی ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان کی کھیتیاں ہیں جو آخرت میں کاٹنی پڑیں گی تمہیں، حسائد الالسنہ کہا ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے زبان کو پکڑ کر کہا صحابہ سے، امسک لسانک، اپنی زبان کو جو ہے کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، اس کا روزہ رکھو. اور کہا جاتا ہے کہ من سمتا، فرمایا من سمتا نجا، جس نے جو چپ رہ گیا وہ کامیاب ہو گیا. ولا تموتن الا وان حق تقاتہ، جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اب حق کون پورا کر سکتا ہے؟ صحابہ تو ظاہر ہماری طرح تو قرآن نہیں پڑھتے تھے نا، ہم تو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ چکے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کیا پڑھا ہے، بس پڑھ لیا ہے. بڑے فخر سے کہتے ہیں، رمضان میں لوگ کہتے ہیں جی اتنے ختم کر لیے ہم نے، اتنے ختم کر لیے. یہ واحد دنیا کی کتاب ہے جسے بغیر سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، اور ترغیب دی جاتی ہے نہ سمجھو اسے، نہ سمجھو. اور کیوں نہ سمجھو؟ اس کی بھی ایک حکمت ہے، سمجھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا، لہذا سمجھو ہی نہ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ایسے ایسے ہم نے تعویلات کی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے ڈرامے بنائے ہوئے ہم. تو صحابہ گھبرا اٹھے، اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فتق اللہ مستطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تو کرو نا. اب استطاعت ہر شخص کو خوب معلوم ہے کہ اس کی استطاعت کتنی ہے. فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں. اسلام سے کیا مراد ہے؟ سر تسلیم خم کر لینا، فرما برداری کی حالت میں، ٹو سرنڈر. اب میری کوئی رائے نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. ما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روک لے اسے روک جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ موت کا کوئی وقت معین ہے؟ کسے معلوم؟ اور یہ نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، نہ مرد دیکھتی ہے، نہ عورت دیکھتی ہے، کچھ نہیں. تو ہر وقت ایک گارڈ اپنے اوپر مقرر رکھو، اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی موت آ گئی کہ انسان کسی غلط کام میں مصروف ہو، فعل قبیح میں مصروف ہو. ایک شاعر تھے بڑے مشہور، شراب کے نشے میں دھت نکلے ہیں باہر نالی کے کنارے پر، گرے ہیں شراب کے نشے میں ہے اور وہیں پر موت آ گئی. کتنی حسرتناک موت ہے. کوئی شخص زنا میں مصروف ہے، موت آ گئی. کوئی چوری کر رہا ہے، موت آ گئی. ایک حدیث کے مطابق تو وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر. ارشاد نبوی ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. اور فرمایا جب وہ یہ کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایک پرندے کی مانند اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے. جب توبہ کر لے تو آ جاتا ہے، لیکن توبہ کی توفیق ہی نصیب نہ ہو تو کہاں سے ایمان. تو فرمائے الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس طرح سے کہ تم ایمان کی حالت میں ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو. نقطہ نمبر دو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب اگلا کام کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی اللہ نے کوئی رسی لٹکائی ہوئی ہو، क्यों जी, कोई है नजर आई आपको? सूरह हज में आया है वातसिमू बिल्ला, अल्लाह के साथ चिमट जाओ। कैसे चिमटेंगे? यहां वाजे किया वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी के साथ चिमट जाओ। कौन सी अल्लाह की रस्सी? हजरत अली से एक रिवायत है, बड़ी तवील है, उसका सिर्फ एक हिस्सा बयान करो। उसमें फरमाया गया कि हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, अल कुरान हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, ये कुरान जो है ये है अल्लाह की वो मजबूत रस्सी। दूसरी रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु से, और उसमें वजाहत की गई है कि ये रस्सी जो है वो क्या है, हब्लुल्लाह, ये कुरान मजीद, अल ममदूद मिन अस्समा इलल अर्ज, जो आसमान से और जमीन तक तनी हुई है। तीसरी रिवायत जो है वो इससे भी मजीद वजाहत करती, वो क्या है, एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी अपने हुजरे मुबारक से बाहर आए, मस्जिद नबवी तशरीफ लाए और एक सवाल किया। सवाल किया है, अलस्तुम तशहदूना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला वअन्नी रसूलुल्लाह वअन्न हाज़ल कुरआन जाअ मिन इंदिल्लाह। बड़ा अजीब सवाल है, अजीब इसलिए है कि सहाबा से किया जा रहा है। क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और यह कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और तीसरी बात यह कि यह कुरान अल्लाह की जानिब से आया। अब जैसे मैंने कहा, बड़ा अजीब सवाल है, तो जाहिर है कि सहाबा ने कहा भला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्यों नहीं हम इसकी गवाही देते? तो आपने फरमाया कि फिर खुशियां मनाओ, फस्तबशिरु फइन हाज़ल कुरआन तरफुहु बिअयदीकुम व तरफुहु बिअदिल्लाह, इस कुरान का एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में। लेकिन यह इदराक करने की बात है, जैसे एक हदीस में फरमाया कि जब भी कुछ लोग अल्लाह के घरों में किसी घर पर इकट्ठे होते हैं और कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, उसका मुजाकरा करते हैं, या तदारसूनहु, तो क्या होता है, फरिश्ते उनको घेर लेते हैं, रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह की सकीनत उन पर नाजिल होती है। तो फरमाया खुशियां मनाओ, इससे बड़ी चीज तुम्हें क्या हासिल होगी। तो वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, और कुरान को मजबूती से, दो मफहूम है जमीअन के, सब मिलजुल कर इकट्ठे होकर इस कुरान को पकड़ो, इंतशार की कैफियत ना हो तुम्हारे अंदर। और अगली दूसरा मफहूम यह है कि पूरे के पूरे कुरान को, यह नहीं कि अपनी मर्जी का कोई हिस्सा ले लिया, जो पसंद है वो उसको उस पर अमल कर रहे हैं, और जो कुछ चीजों को छोड़ दिया है अपनी मर्जी है, कुछ खास चीजें उनको इख्तियार कर लिए है कुरान के मुकाबले उनको कर लिया, पूरे कुरान को मजबूती से मिलजुल कर, यानी ये दोनों मफहूम इसके अंदर आए, पूरे कुरान को और मिलजुल कर मजबूती से पकड़ो, ये है। आगे एक तारीखी वाकया कह लीजिए, तारीख का एक, कि तुम्हारी कैफियत क्या थी जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। वज़कुरु निअमत अल्लाह, और याद करो उस वक्त को, इज़ कुंतुम अदान, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। हवाजन और बुआस की जंगें याद कर लीजिए, 100-100 साल तक जंगें जारी रही। वो हाली ने जो कहा है कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा और कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, वो तो झगड़े के लिए तो तैयार होते थे, काम ही यही था, डकैती थी, राजनी थी या जंगें थी। तो उस वक्त को याद रखो, और ओस और खजरज के दरमियान तो बड़ी पुरानी लड़ाई, वो यहूद का वो उस वक्त से यही काम था, आज भी यही चल रहा है, लड़वाते थे और अपने आप को महफूज रखते थे। तो उस वक्त को याद रखो, इस कुंतुम अदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या किया, تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. کیا کیفیت ہوئی تھی جب مواخات قائم کروائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ سگے بھائیوں میں اتنا پیار نہیں ہوتا, اور اس کا اتنا ایک دوسرے کا اکرام اور احترام نہیں کرتے, ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت نہیں ہوتی. یہ کیفیت تھی. تم تو وَكُنْتُمْ شَفَا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تو اللہ نے تمہیں بچایا ہے, اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے. اب اس کی تطبیق اپنے اوپر کیجیے. کیا کیفیت تھی ہماری متحدہ ہندوستان میں؟ کس طرح سے ہمیں ہندو کا خوف تھا, ہندو کی اکثریت, اور وہ ہر لحاظ سے ہم سے برتر تھا. عددی اکثریت اس کے پاس تھی, وسائل اس کے پاس تھی, دولت اس کے پاس تھی, تعلیم اس کے پاس تھی, مسلمان ہر لحاظ سے پس رہا تھا. اور اگر اسی طرح آزادی مل گئی تو ہم تو اسی طرح رہیں گے. پوری مارکیٹ میں ایک دو دکانیں ہوتی تھی مسلمانوں کی, باقی سارے ہندو چھائے ہوتے تھے. ہاں کوئی کلی ہے اور کوئی گاڑی چلانے والا ہے, اس قسم کے کام مسلمانوں کے پاس تھے. دعائیں کر کر کے مانگا ہے ہم نے, اے اللہ ایک خطہ عطا کر جس میں ہم تیرے دین کو قائم اور نافذ کر سکے, شریعت کو نافذ اور قائم کر سکے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ, وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل سے ادا کیا, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو ہم لازمن صدقہ و خیرات کریں گے اور لازمن جو ہے نیک لوگوں میں ہو جائیں گے, نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. ہم نے بھی بڑی دعائیں کی تھی, اللہ دے دے ہمیں, ہم یہ کر لیں گے, ہم یوں کر لیں گے. اللہ نے دے دیا, لے لو. فَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, ہم دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی ہمیں عطا کی. ہندوستان سے شروع شروع میں جب کوئی آتا تھا تو ایسا سمجھتا تھا کہ کسی غریب ملک سے کسی امیر ملک میں آ گئے. کیا کچھ یہاں نہیں تھا, لیکن ہم نے پھر جو روگردانی اختیار کیا, جو وعدہ خلافی کی ہے, جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑا ہے جس انداز, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مشرقی پاکستان ہم سے توڑ لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسا ہے ہم پر. 93,000 کے قریب ہمارے کڑیل نوجوان ہندو کی قید میں, کبھی بھی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ. شہادتیں ہوئی ہیں, بہت ہوئی ہیں. اتنی ذلت اور اتنی رسوائی ہمیں کبھی حاصل. 67 کی جنگ اسرائیل اور مصر کے ساتھ, پھر 73 کی جنگ, یہ دو ذلتیں وہاں ملی ہمیں, اور 71 میں ہمیں یہاں یہ ذلت ملی. یہ درمیان میں 3 اکٹھی ملی ہے. اللہ نے تو ہمیں بچا لیا, اللہ نے تو ہمیں ہندو سے, اور ہم نے جو وعدے کیے تھے اللہ نے کہا, اور آج بھی ہم اسی روش پر ہیں. اللہ سے بغاوت, اللہ سے کے وعدوں سے روگردانی, اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے ہم. پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحمت کر, ہم پر کرم کر. اللہ تو تیار ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روی منزل ہی نہیں. اس قرآن سے ہم نے رخ موڑا ہوا ہے, دین سے ہم نے روگردانی اختیار کی ہوئی. تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, میں نے تو تمہیں آگے فرمایا, كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ, اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کر, یہ نشانیاں ہیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت پاؤ, تاکہ تم راہ راست پر آؤ, سمجھ جاؤ تم. آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, یہ امت بن گئی ہے. اس کا کام کیا, اس نے کرنا کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنیں بناتے ہیں تو اس کا کام ہوتا ہے, اس اتنی بڑی امت کا کام کیا؟ اما یا امو کہتے ہیں ہم مقصد ساتھیوں کا گروہ. تو یہ جو اکٹھے ہوں گے, یہ ظاہر ہے کہ ایک اجتماعیت کے متقاضی ہے، ایک اجتماعیت ہو، یہ اجتماعیت کیا کرے گی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً، تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. وہ گروہ کون سا ہے؟ امت مسلمہ ہے. کچھ آیات آگے چل کر آتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آیت نمبر 110 ہے یہ. تم ایک بہترین امت ہو، تو بہترین کس وجہ سے ہو؟ کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے ہو، یہ ہے امت کا کام. سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط، ایک بہترین امت بنایا ہے. کس لیے بنایا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر اور تم گواہ ہو جائے پورے نوع، پوری نوع انسانی پر. یہ کام ہے اس امت کا. لیکن ساری امت سو رہی ہو، تیرے امیر مال مست اور تیرے فقیر حال مست. اقبال نے جو کہا ہے، اپنے اپنے دھندے، اپنے اپنے کیریئرز، اپنے اپنے کاروبار، اسی میں اس امت کی دلچسپیاں ہوں، یہی ان کی دلچسپیوں کا مرکز و محور ہو، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہو؟ جب سب سو رہے ہیں تو جنہیں ہوش آ جائے، جو جاگ جائیں، جب سب پر غفلت کی نیند طاری ہو تو جو جاگ جائیں. حکیم سعید صاحب کا بڑا ایک پیارا بچوں کے لیے سلوگن تھا، جاگو اور جگاؤ. اب بھی وہ نونہال کا ٹائٹل جو ہے اس پر ہوتا ہے. تو جو جاگ جائے انہیں چاہیے کہ دوسروں کو جگائیں. آپ خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگی ہو تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہ ہو، کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے دوسرے کے، تو فوراً لوگ جا کر کی زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، گھروں کو دروازے توڑتے ہیں، نکلو بھائی آگ لگی ہوئی ہے، اس سے بڑی آگ لگی ہوئی ہے. لیکن ہمیں اس کا احساس اور اس کا ادراک نہیں. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ، تم میں سے ایک امت جو جاگ جائے، پھر وہ اکٹھے ہوں، ایک جیسے کہتے ہیں نا پارٹی ود ان پارٹی، تو وہ اس امت میں پھر اس کام کے لیے اکٹھے ہوں. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، وہ خیر کی طرف بلائیں. خیر قرآن مجید میں مختلف چیزوں کو کہا گیا ہے، مال بھی خیر ہے، لیکن سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، اس قرآن کے بارے میں، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس میں سب سے بہتر اور خیر جو ہے یہ قرآن مجید ہے. اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، تمہاری فلاح، تمہاری نجات اب اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، وہ ایک نظریہ ہے سنگ پارس کا، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کے ساتھ جو چیز ٹکرا جائے وہ سونا بن جاتی. یہ قرآن کے ساتھ جو جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے. مانتے تو ہم بھی ہیں، قرآن کہیں گرا ہوا ہو کوئی صفحہ اٹھاتے ہیں، بڑا چوم کر ہم اس کو کہیں اوپر رکھتے ہیں، بعض لوگ عطر وغیرہ بھی لگا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. کہیں پر کچھ مسئلہ ہو جائے، آپ کو معلوم ہے جو گستاخیاں ہوتی ہیں، جن لوگوں کا خوب سے باطن ہے وہ آتا ہے، تو اس کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، ہم نکل آتے ہیں، بپھر پڑتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں. لیکن یہی قرآن کہتا ہے کہ بھائی سود نہ لو، اس پر ہم کان نہیں دھرتے. یہی قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہے، وہی فاسق ہے. ہم ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے. یہی قرآن کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، ہم تلاوت کے لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سل. یہی قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد ہو، زانی عورت ہو، اس کو 100 کوڑے لگاؤ. ہم وہ نیکیوں کا حساب کر لیتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اتنی نیکیاں بن گئی. یدعون الی الخیر، قرآن کی طرف، اس کے ساتھ جڑو، اس کو اپنا ہادی اور رہنما بناؤ، اس کو اپنا امام بناؤ، اس کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ، اس کے پیچھے چلو. یہ جو میں نے بات کی ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ کیا ہوتا ہے؟ انسان پیچھے رکھ لیتا ہے، پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. ذہنی سہارا نہ بنا لینا اپنا، یا پیٹھ پیچھے مت پھینک دینا. ہم جسمانی لحاظ سے تو پیٹھ پیچھے نہیں پھیرتے، معنوی لحاظ سے ہم نے پیٹھ پیچھے پھیرا ہوا، پھینکا ہوا ہے، سوری، پیٹھ پیچھے پڑا ہوا ہے. نہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں، نہ ہم اجتماعی زندگیوں میں اس قرآن کی طرف دیکھتے. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ جماعت کے افراد کیا کریں گے؟ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے، معروفات کی طرف بلائیں گے، اور منکرات سے روکیں گے. یہ ہے اس امت کا کام. امت سو رہی ہے، جن کو جاگ آ جائے ان کا یہ کام ہے، انہوں نے یہ کرنا. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ جوڑا ہے جو قرآن مجید میں کم از کم 10 مرتبہ آیا. اللہ کی شان بھی یہی بیان کی گئی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اسی طرح فطرت اور حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ بیان کی گئی، تورات کے جو آیا ہے، وہ جب نبی آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، معروفات کا حکم دیں گے، منکرات سے روکیں گے. اسی طرح صحابہ کی شان بیان کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ کیا ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں. اور اس کے بالکل برعکس منافقین کی روش بیان کی گئی ہے. اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کون سی روش اختیار کی ہوئی ہے، وہ صحابہ ولی یا منافقین ولی. وہ کیا ہے؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. صحابہ تو تھا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منافق کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروفات سے روکتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے؟ صحابہ حیران ہوئے، ایسا بھی ہوگا؟ ہم یہ کام چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا، اس سے آگے کیا ہوگا؟ جب تم منکرات کا حکم دو گے، معروفات سے روکو گے. آج ہو رہا ہے نا، کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے تو گھر میں قیامت آ جاتی ہے یا نہیں آتی؟ اس سے آگے کوئی خاتون پردہ کر لے بچی، کن کن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے. پھر اسی طرح اور اوپر چلتے جائے، اللہ کی حاکمیت کی بات کر لی جائے، قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کر لی جائے، ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ عوامی جمہوریت کا دور اور قرآن و سنت کی بالادستی، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے اس زمانے میں؟ یہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سود تھوڑا ہو یا کم ہو، اس کا انجام قلت ہی ہوتا ہے. آج ہم دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس سودی نظام کی بدولت. باقاعدہ ہم خراج ادا کر رہے ہیں، جزیہ عطا کر رہے ہیں. سورہ توبہ میں آیا ہے، حتی یعطوا الجزیۃ عن یدی وہم ساخرون. آج ہم IMF کو جزیہ عطا کر رہے ہیں. وہ ہم غلطی سے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بھڑک مار دی تھی بلوں کے حوالے سے، پھر واپس لینی پڑی. پتہ چلا کہ ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے پاس کیا ہے؟ اختیار تو سارا کہیں اور ہے، میں تو ویسے ہی بس ایک پپٹ کے طور پر یہاں بیٹھا ہوں. تو منکرات. اگلی بات حضور نے فرمائی، اس وقت کیا ہوگا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھو گے. اسی طرح جو آیات میں نے سنائی ہیں، امت کا فرض منصبی ہے، اسی طرح یہ سہن قاتل عمل ہے. اصحاب اقتدار جن کے پاس اقتدار ہوگا ان کا کام کیا گیا، وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر، تقریباً 10 مقامات یہاں پر آئے اور حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی. کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں، بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں کام کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا مر رہا منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی، جب تم میں سے کوئی کسی غلط کام کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بڑھ کر اسے روکے. یہ اس کی ایمان کا تقاضا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا ایوبدل الدین وانا حی، دین میں تبدیلی کر دی جائے گی اور میں زندہ ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا میری لاش سے گزر کر ہو. اچھا یہ نہیں ہے تو فإن لم يستطع فبلسانی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا، زبان سے برا کہے، برائی کو برائی کہے، گونگا شیطان تو نہ بنے نا انسان. فإن لم يستطع فبقلبه، اتنا بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے. وذلک ضعف الایمان، اور یہ دل سے برا جاننا ایمان کا ضعیف ترین درجہ. اور یہ دل سے برا جاننا اس پر نہیں ہے کہ بس یہ کافی ہے، نہیں، اس عزم کے ساتھ، اس کوشش کے ساتھ کہ میں وہ احاد سے بڑھنے والا ہوں گا، اس کے ساتھ دل کو ابھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ وہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنے اندر مضبوطی پیدا کرے، اپنی طاقت کو بڑھائے تاکہ وہ کام کر سکے. دوسری حدیث میں، وہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دل سے بھی برا انسان نہیں سمجھتا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلْ، پھر اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور آپ کی بات. تو یہ تین تقاضے کہہ لیجئے، تین نکات ہیں جو ان تین آیات میں بیان کیے گئے. ہر مسلمان سے یہ سہن نکاتی الہی عمل ہے. نمبر ایک، اپنی ذاتی زندگی کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرنا. نمبر دو، اس قرآن کو مل جل کر، پورے کے پورے قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کو اپنا ہادی اور امام اور رہنما بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کو اپنے پیچھے نہیں چلانا، اس کے پیچھے چلنا، اور پھر اس قرآن کی بنیاد پر ایک اجتماعیت کا قیام، جس کا کام کیا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور خصوصیت کے ساتھ پھر نہی عن المنکر اس معاشرے میں منکرات کے خلاف آواز بلند کرنا، دل سے برا جاننا، آواز بلند کرنا، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دے تو پھر اس کے خلاف ڈٹ کر آ جانا کہ اب یہ نہیں ہوگا. جیسے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں تبدیلی کی جائے، یہی بات ہے کہ اب یہ کام ہوگا تو ہماری لاشوں پر سے گزر کرو گا، ویسے نہیں ہو سکتا. یہ کام ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے. باقی دھندے بھی چلتے رہیں گے، ہمارے کاروبار بھی چلتے رہیں گے، اور دشمن تو سر پر کھڑا ہے، اس کا اصل ہدف جو ہے وہ پاکستان ہے. موشے بن گوریان نے کہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے یہ عرب نہیں ہے، یہ ختم ہے. 67 کی جنگ کے بعد اس نے کہا تھا، موشے گوریان یہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ پاکستان ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کا غم کرو، اس کی فکر کرو اس کے بارے میں. اور اس وقت سے وہ کوشش جاری ہے، ایک دو مرتبہ ہو بھی چکی ہے، اللہ تعالی ہمیں بچا لیتا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچ سمجھ فہم فکر ادراک عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.